बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबकी खिदमत में ईद सईद फ़ित्र की मुबारकबाद पेश करते हैं। नाज़रीन, हसबे मामूल आज भी हम हफ्ते के अहम वाक़यात और तगैयुरात पर प्रोग्राम ज़ाविये निगाह में गुफ्तगू करेंगे। तो आइए सबसे पहले मुलाहिज़ा फरमाइए आज की गुफ्तगू के मौजूआत।
तालिबान और हुकूमत अफगानिस्तान में मुज़ाकरात। गज़ा में इंसानी अलमिये की बाबत इंतबाह। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी। जापान पर अमरीकी एटमी बमबारी की बरसी। ईरान में नए सदर की तकरीबें हलफ बरदारी।
राबिते के लिए हमारा ईमेल है zawiya_nigah@sahartv.ir।
नाज़रीन, हुकूमत अफगानिस्तान और तालिबान के दरमियान दुबई में मुज़ाकरात हुए हैं। इन मुज़ाकरात का मुख्तलिफ जावियों से जायजा लिया जा रहा है। मुलाहिजा फरमाइए हमारा तबसरा।
खबरों के मुताबिक काबुल हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं। बीबीसी, एसोसिएटेड प्रेस और टाइम्स जैसे ज़राए इब्लाग ने इस खबर का ऐलान करने के बाद अपनी रिपोर्टों में बताया है कि 5 अगस्त को होने वाले इन मुज़ाकरात में अफगानिस्तान के अमन काउंसिल के सेक्रेटरी मासूम इस्तानक ज़ई भी मौजूद थे और अफगानिस्तान की आला अमन काउंसिल के तर्जुमान ने भी मुज़ाकरात की तस्दीक की है। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान ये पहली गुफ्तगू है जो ऐसे हालात में हो रही है जब माजी में तालिबान ने हमेशा अफगान हुकूमत के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात से इनकार किया है और उनका कहना था कि वो जंग अफगानिस्तान के असल फरीक अमरीका से ही मुज़ाकरात करेंगे। हालांकि तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ज़राए इब्लाग को खत भेजकर मुज़ाकरात की तर्दीद की है, ताहम इस सिलसिले में शाया होने वाली रिपोर्टों और काबुल हुकूमत के मौकफ से मुज़ाकरात की रविश के सिलसिले में इख्तलाफात की निशानदही होती है। यानी ऐसा महसूस होता है कि तालिबान मुज़ाकरात को खुफिया रखने पर मुसर हैं, जबकि अमरीका, मगरबी ज़राए इब्लाग और इसी तरह अफगान हुकूमत मुज़ाकरात को बरमला करने के हक में है ताकि मुज़ाकरात के तिलस्म को तोड़कर अफगानिस्तान के हालात बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। सियासी तजिया निगारों के मुताबिक अफगानिस्तान हुकूमत और तालिबान के नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात की रिपोर्ट गैर मुतवक्के नहीं थी क्योंकि दोहा में तालिबान के दफ्तर के इफ्तिताह और उस पर तालिबान के परचम और इस्लामी इमारत का बोर्ड लगाए जाने के खिलाफ अफगान हुकूमत ने वसी पैमाने पर एहतजाज किया और अमरीका पर इल्जाम आयद किया कि वो अफगानिस्तान के इकतदार आला के सिलसिले में दोहरा रवैया इख्तियार कर रहा है। काबुल हुकूमत ने तो अमरीका के साथ सिक्योरिटी मुज़ाकरात को भी तालिबान के साथ अपने मुज़ाकरात से मशरूत कर दिया था। वैसे अफगानिस्तान के अमन के अमल में पाकिस्तान की दिलचस्पी और इस मुल्क के अमन से पाकिस्तान के ताल्लुक के पेश नज़र ऐसा लगता है कि हुकूमत इस्लामाबाद ने भी इन मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया होगा। दरअसल सन 2014 के करीब आने के साथ ही अफगान हुकूमत की कोशिश है कि वो कौमी आश्ती के तनाजुर में तालिबान के साथ भी इत्तेफाक राय पर पहुंच जाए ताकि इस तरह से अफगानिस्तान में पायदार अमन का क्याम आसान हो सके। बहरहाल अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात यूं भी अहम पेशरफ्त हो सकते हैं कि तालिबान ने माजी में हमेशा यही ऐलान किया है कि वो अफगानिस्तान की हुकूमत और इस मुल्क के आइन को तस्लीम नहीं करते और न ही इस हुकूमत के नुमाइंदों से गुफ्तगू उन्हें मंजूर है। वैसे तजिया निगारों का ये भी ख्याल है कि अगर क़याम अमन के लिए ये मुज़ाकरात होते हैं तो यकीनी गैर मुल्कियों की मुदाखलत के बगैर मकामी तौर पर हुकूमत अफगानिस्तान के मसाइल के हल की राह में एक मुस्बत कदम है।
नाज़रीन, इस्लामी ताउन तंजीम OIC ने ऐलान किया है कि मिस्र की सूरत हाल की वजह से गजा के हालात पर गहरा असर पड़ा है और रफा पास बंद हो जाने की वजह से सैकड़ों की तादाद में फिलिस्तीनी बीमारों की जिंदगी खतरे में है। मुलाजा फरमाइए हमारा तबसरा।
इस्लामी तआवुन तंजीम ने गज़ा के शहरियों पर आयद सख्त पाबंदियों की वजह से मिस्री हुक्काम पर तनकीद की है। OIC نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ مصر کے حالیہ واقعات نے غزہ کے شہریوں پر بہت برا اثر ڈالا ہے، اس لیے مصری حکام کو چاہیے کہ وہ رفع پاس کھول کر فلسطینیوں کے مسائل کم کریں۔ رپورٹ کے مطابق موجودہ حالات میں روزانہ 250 لوگ رفع پاس سے گزرتے ہیں، جبکہ مصر کے حالیہ واقعات سے قبل رفع پاس سے گزرنے والوں کی تعداد روزانہ 2000 تھی۔ اس کے ساتھ ہی رفع پاس کی صورتحال کی وجہ سے کینسر سے 360 مریضوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ دراصل مصر میں محمد مرسی کی معزولی اور حالات خراب ہونے کے بعد رفع پاس کو خاص دنوں میں کچھ دیر کے لیے کھولا جاتا ہے، اور یہ ایسی حالت میں ہے کہ رفع پاس غزہ پٹی کے شہریوں کے لیے باہری دنیا سے رابطے کا واحد راستہ ہے۔ اسی طرح مصری حکام نے عید کے موقع پر 4 دنوں کے لیے رفع پاس بند کرنے کا اعلان کر کے فلسطینی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے لیے تشویش کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اب تک 460 فلسطینی بیمار طبی سہولتوں اور دواؤں کی کمی کی وجہ سے جاں بحق ہو چکے ہیں، اور غزہ سے نکلنے کے تمام راستے بند ہونے کی وجہ سے سینکڑوں دیگر بیماروں کی جان بھی خطرے میں ہے۔ مصر کی فوج نے صہیونیوں کے اہداف کی تکمیل کرتے ہوئے ان سرنگوں کو بھی تباہ کر دیا ہے جہاں سے فلسطینی ضرورت کا اچھا خاصا سامان غزہ پٹی لا کر پہنچا دیا کرتے تھے۔ صہیونی حکومت نے سن 2007 سے غزہ کا محاصرہ کر رکھا ہے، اور دھیرے دھیرے اس غاصب حکومت نے غزہ پٹی کے گرد گھیرا انتہائی تنگ کر دیا ہے، جس سے اس علاقے کی معیشت مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے اور غزہ پٹی میں انسانی المیہ بدترین صورت میں نظر آنے لگا ہے۔ دراصل اسرائیل نے نسل پرستانہ پالیسیوں اور ظلم و جور کے خلاف جدوجہد کے فلسطینیوں کے عزم کو توڑنے کے لیے غزہ پٹی کا محاصرہ کر رکھا ہے، اور سن 2000 سے جاری اس ظلم اور غیر قانونی اقدام پر عالمی برادری نے چپ ساتھ رکھی ہے۔ ان حالات میں شدید گرمی کے موسم میں ایندھن، اشیاء خورد و نوش، دواؤں، بلکہ پینے کے صاف پانی کی قلت کا سامنا کرنے والے 15 لاکھ فلسطینیوں کے لیے رفع پاس کو بند کرنے کا مصری حکام کا فیصلہ انتہائی تشویش کا باعث ہے، اور یہ فیصلہ غیر منطقی ہونے کے ساتھ ساتھ مصر کی جانب سے صہیونی حکومت کے ساتھ تعاون کی بھی عکاسی کرتا ہے۔
ناظرین، ہندوستان اور پاکستان کی یہ تاریخ رہی ہے کہ جب بھی دونوں ممالک دوستی کے قدم بڑھاتے ہوئے اور ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایک واقعہ ایسا ضرور ہو جاتا ہے جو دونوں کو ایک دوسرے سے دور لے جاتا ہے۔ اس دفعہ بھی LOC پہ کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہندوستان کے ممتاز تجزیہ نگار جاوید نقوی کا تبصرہ۔
جب بھی ہندوستان اور پاکستان کے مذاکرات ہوتے ہیں اور کسی ایسے مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں سے لوگوں کو پیس اور امن کی امید کی کرن دکھائی دیتی ہے، اس وقت یہ سب ہونے لگتا ہے۔ سب سے بڑا جو سانحہ ہوا تھا ہندوستان میں ابھی تک، اور جس کے لیے کہ پاکستان میں موجود جو تشدد والے لوگ ہیں ان پہ یہ الزام عائد ہوا ہے، وہ بمبئی یعنی ممبئی میں جو نومبر 2008 میں واقعہ ہوا تھا، ٹریجڈی ہوئی تھی دہشت گردی کی اور بلاسٹ کی، تو اس وقت بھی آپ کو یاد دلا دوں کہ ہندوستان میں پاکستان کے وزیر خارجہ تشریف رکھتے تھے، اور انہوں نے اس وقت وہاں یہاں پہ ان کے کاؤنٹر پارٹ تھے مسٹر پرنام مکھرجی، وہاں سے شاہ صاحب آئے تھے، اور لگ یہ رہا تھا کہ امن کے جو جڑیں ہیں وہ بہت ہی ڈیپ ڈال دی جائیں گی، تو اس وقت یہ ہو گیا۔ اب یہ بات ہو رہی ہے یہاں سے وہاں ملاقات ہونے کی، نواز شریف صاحب کی اور منموہن سنگھ صاحب کی، تو یہ تو مجھے تو کوئی ذرا سا بھی اس میں سرپرائز نہیں ہے کہ یہ ہوا۔ اور تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں میں، نہ ہی صرف پاکستان میں یا صرف ہندوستان میں، دونوں ملکوں میں کانسٹیچوئنسیز ہیں جو امن چاہتی ہیں اور جو نفرت پھیلاتی ہیں، تو دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان سے صرف دوستی کا ہاتھ بڑھتا ہے، وہاں بے انتہا نفرتیں ہیں۔ ہندوستان میں اتنی نفرتیں ہیں کہ جس کی انتہائی نہیں ہے پاکستان کو لے کے، تو یہ دونوں ملکوں میں کانسٹیٹوئنسیز ہیں امن اور شانتی کی، لیکن ساتھ میں ہاکس بھی ہیں، اور ہاکس کوئی پرائیویٹ ایجنٹس نہیں ہیں، یہ سرکاری اداروں میں پیوست جن کو ڈیپ سٹیٹ کہنا چاہیے وہ ہیں، اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز بھی شامل ہیں۔ اب آپ دیکھیے کتنے لوگ یہاں ہندوستان میں روٹی سیک رہے ہیں، اس کا اس سے بی جے پی کو فائدہ ہوتا ہے، اس سے جو تشدد جو رائٹ ونگ تشدد والے ہندوتوا کی جماعتیں ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ کانگریس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ نیشنلزم کا جھنڈا، نیشنلسٹ انٹرسٹ کا جھنڈا بلند کر کے اور جو دیگر مسائل ہیں ان سے وہ بے رخی کرنے کا اس کو موقع مل جاتا ہے، جیسے کہ صحت سے لے کے غذا سے لے کے تمام چیزیں ہیں، بھوکمری ہے ہندوستان میں، صحت کو لے کے ہاسپٹلس کی پرابلم ہے، ایجوکیشن کی پرابلم ہے، تو اس سے ان کو منہ پھیرنے کا وہ مل جاتا ہے، بہانہ مل جاتا ہے۔ تو یہ ایک سوچی سمجھی چیزیں ہیں دونوں طرف سے۔
ناظرین، 6 اگست 1945 کو امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایٹمی بمباری کی۔ اس ایٹمی بمباری کی ہیروشیما کے اور جاپان کے شہریوں نے اس سال برسی منائی گزشتہ 6 اگست کو، اور آج ناگاساکی پر امریکہ کی ایٹمی بمباری کی برسی منائی جا رہی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
ہزاروں جاپانی شہریوں نے 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پر امریکہ کی ایٹمی بمباری میں لقمہ اجل بننے والوں کی یاد میں شہر کے امن پارک میں ہونے والے دعائیہ اجتماع میں شرکت کی اور امریکہ کے اس انسانیت سوز اقدام پر اپنی نفرت کا اعلان کیا۔ یہ پروگرام ہر سال مقامی وقت کے مطابق 8:15 پر شروع ہوتا ہے، جو ہیروشیما پر بمباری کا وقت ہے۔ اس پروگرام میں جاپانی عوام کے مختلف طبقات کے علاوہ سرکاری حکام نیز غیر ملکی وفود بھی شرکت کرتے ہیں۔ اس سال بھی جاپانی وزیر اعظم کی تقریر سے اس پروگرام کا آغاز ہوا، جس میں انہوں نے ایٹمی ہتھیاروں سے پاک دنیا کے قیام پر زور دیا، جبکہ اس المناک واقعے سے متاثر بعض افراد نے اس ایٹمی بمباری کے تاریخی اور دردناک پہلوؤں کو بیان کر کے ایک بار پھر اقوام عالم کی توجہ ان تباہ کن ہتھیاروں کے خطرات کی جانب مبذول کرانے کی کوشش کی۔ ہیروشیما کے میئر نے بھی امریکہ کی ایٹمی بمباری کی بھینٹ چڑھنے والوں کے اہل خانہ اور واقعے کے متاثرین کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے یہ وعدہ کیا کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں کی نابودی اور دنیا کو پرامن بنانے کے لیے اپنی بھرپور کوششیں بروئے کار لائیں گے۔ جاپان میں ہر سال 6 اگست کو ہیروشیما پر ایٹمی بمباری کے نتیجے میں رونما ہونے والے ہولناک واقعے کی یاد منائی جاتی ہے۔ 6 اگست 1945 کو اس وقت کے امریکی صدر ہیری ٹرومین کے حکم سے اس شہر کے 79 باشندوں پر بم گرایا گیا، جس کو یاد کر کے ہر بیدار ضمیر انسان کا دل لرز اٹھتا ہے۔ 6 اگست 1945 کی صبح اینولاگے نامی G-29 بمبار طیارہ جاپان کی فضاؤں میں داخل ہوا تو اس کا رخ ہیروشیما شہر کے وسط میں ایڈوم کی جانب تھا، اور پھر یہ جہاز 2000 فٹ کی بلندی سے لٹل بوائے نامی یورینیم بم گرا کر واپس ہو گیا، اور اس کے محض چند لمحوں کے بعد تقریباً 1 کلومیٹر کے دائرے میں آگ کے بگولے نے زمین سے فضا میں بلند ہو کر 1 سیکنڈ سے بھی کم کے عرصے میں اس سرسبز و شاداب شہر کو اس کے مکینوں کے ساتھ راک کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ صرف شہر ہیروشیما میں 140,000 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ تابکاری شعاؤں کے سبب برسوں تک لوگوں کی جانیں ضائع ہوتی رہیں، ہزاروں کی تعداد میں ناقص الخلقت بچے پیدا ہوئے، اور ہزاروں دیگر افراد کینسر جیسے موذی بیماریوں میں مبتلا ہو کر لقمہ اجل بنتے رہے۔ اگرچہ ہر سال جاپان کے عوام اور اس شہر کے حکام ایٹمی ہتھیاروں سے پاک دنیا کے قیام کی دعا اور ایٹمی ہتھیار رکھنے والے ملکوں سے عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن امریکہ اور دیگر ایٹمی طاقتیں ان مطالبات پر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دنیا میں عام انسانوں کے خلاف ایٹم بم استعمال کرنے والے واحد ملک امریکہ کے پاس اس وقت نہ صرف سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار موجود ہیں بلکہ وہ جدید طرز کے ایٹمی ہتھیار بنانے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ اس وقت منیچر بموں کی تیاری کے منصوبے پر کام کر رہا ہے جس سے ایٹمی ہتھیاروں کو علاقائی جنگوں میں استعمال کرنے کا موقع فراہم ہوگا۔ اگرچہ عالمی سطح پر دنیا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک قرار دیے جانے کی کوششیں جاری ہیں، تاہم امریکی حکام نے نہ صرف اس واقعے پر جاپان کے عوام سے عذرخواہی نہیں کی ہے بلکہ وہ اپنے ایٹمی ذخائر میں ہزاروں ایٹمی وار ہیڈز رکھنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں اور اس کے لیے خصوصی امتیاز کے قائل ہیں، اور گستاخی کے ساتھ قوموں کو ایٹم بموں کے استعمال کی دھمکی بھی دیتے ہیں۔ بہرحال ہیروشیما کے ایٹمی واقعے کی بھینٹ چڑھنے والوں کی ہر سال یاد منا کر امریکہ کے منافقانہ چہرے سے نقاب اٹھائی جاتی ہے کہ سب سے بڑا ایٹمی گودام رکھنے والا امریکہ کس طرح سے ایٹمی ہتھیاروں سے مقابلے کا دعویٰ کر رہا ہے۔
اور ناظرین، اب اسلامی جمہوریہ ایران میں نئے صدر کی تقریب حلف برداری، ڈاکٹر حسن روحانی کی تقریب حلف برداری منعقد ہوئی اور اس تقریب کا شاندار انعقاد ہوا۔ تقریب میں دنیا کے مختلف ملکوں کے صدور، نائب صدور، وزرائے اعظم اور پارلیمان کے اسپیکرز، اسی طرح دیگر عہدیداروں نے شرکت کی اور شاندار طریقے سے اس تقریب کا انعقاد ہوا۔ تقریب کے بعد بھی مختلف ملکوں کے عہدیداروں نے صدر ڈاکٹر حسن روحانی سے دو طرفہ ملاقاتیں کی اور ان میں دو طرفہ علاقائی اور عالمی مسائل پر گفتگو ہوئی۔ مجموعی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر حسن روحانی کا انتخاب اور ان کی تقریب حلف برداری بہت مثبت ماحول میں منعقد ہوئی اور انجام پائی، اور اس پر بہت مثبت رد عمل علاقائی اور عالمی سطح پر دیکھنے میں آیا۔ آگے اس کے کیا ثمرات ہوں گے، کیا نتائج سامنے آئیں گے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب حاطف پور رشیدی صاحب، سیاسی امور کے ماہر۔ ڈاکٹر پور رشیدی صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام میں۔ ہم گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ نئے صدر ڈاکٹر حسن روحانی کا انتخاب اور ان کی تقریب حلف برداری کے بعد جس طرح کا ایک مثبت اور امید افزا ماحول دیکھنے میں آ رہا ہے علاقے کی سطح پر اور عالمی سطح پر، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کہیں گے کہ مستقبل میں ایران کے تعلقات دیگر ملکوں سے، ایران کا دیگر ملکوں سے تعاون کس نہج پہ آگے بڑھے گا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت حضرت علی،
آپ کی خدمت میں میں سلام عرض کرتا ہوں، اور اسی طرح عوام اور ناظرین کی خدمت میں اور ان کی خدمت میں عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر روحانی کے جو حلف برداری کی تقریب ایک لحاظ سے کافی بے مثال رہی، اس میں 50 ملکوں کے اعلی حکام نے شرکت کی، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خطے کے ممالک میں اور دنیا کے ملکوں کے درمیان ایران کا مقام اور منزلت کیا ہے۔ دوسرے کہ یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ ایران اس پوٹینشیل سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ڈاکٹر روحانی کو ایران کا تدبیر و امید کے نام سے جو سلوگن انہوں نے دیا، اس کی حکومت کا صدر منتخب کیا گیا، اور اس کا ایران کے اندر بھی کافی اس خیر مقدم کیا گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ عوام نے بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کی تھی اس انتخاب میں، اور اس کا عالمی سطح پر بھی خیر مقدم کیا گیا ہے، اور برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے ایران کے جنہوں نے خط لکھا، اور ان کا وزیر خارجہ نے خط لکھ کر اس بات کا اعلان کیا کہ ہم ایران کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے تیار ہیں۔ کیونکہ البتہ یہ جو کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے اس میں دو باتیں اہم ہیں، کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ ایران کی علاقائی اور عالمی حیثیت میں اضافہ ہوا ہے، اور ایران تنہا نہیں ہے بلکہ ایران ایک بہت بڑا ایک پوٹینشیل کا حامل ملک ہے اور اس کی بہت زیادہ گنجائشیں ہیں. لہذا ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جس ڈاکٹر حسن روحانی نے جس شخص کو وزیر خارجہ کے لیے نامزد کیا ہے وہ انتہائی توان مند اور توانا شخص ہیں، اور ان کو وزارت خارجہ کا خاصا تجربہ ہے، اور یقیناً ان کے اس انتخاب کا کافی اثر پڑے گا عالمی سطح پر بھی اور ملک کے اندر بھی اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے. اور ڈاکٹر حسن روحانی کو کافی تجربہ ہے پارلیمنٹ کے ممبرشپ کا، اس کے علاوہ نیکولر نیگوسیشن میں بھی ان کا کافی تجربہ رہا ہے، اور وہ کافی تجربہ کار ہیں اور مختلف اعلیٰ عہدوں پر ایران میں فائز رہے ہیں، اور ہم توقع کر سکتے ہیں کہ مستقبل قریب میں اسلامی جمہوریہ ایران کے تعلقات میں بہتری آئے گی.
صاحب، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں ڈاکٹر حسن روحانی کی تقریب حلف برداری انجام پائی اور اقتدار کی منتقلی انجام پائی، یعنی اقتدار ڈاکٹر محمود احمد نژاد سے منتقل ہو کے ڈاکٹر حسن روحانی کو پہنچا. اقتدار کی منتقلی بغیر کسی نزا کے، بغیر کسی تنازع کے، بڑے پرامن اور دوستانہ ماحول میں انجام پائی، جو اپنے آپ میں ایک بڑی چیز ہے. بہت سے ملکوں میں یہ چیز اس طرح سے انجام نہیں پاتی. اس پر کیا تبصرہ کریں گے آپ؟
دیکھیے، یہ چیز اس بات کی علامت ہے کہ یہ انتقال اقتدار جو ایران میں بڑے پرم طریقے سے انجام پایا ہے وہ ایران کے اسلامی جمہوریہ نظام کی دین ہے، کہ جس کو یہ ایک اس کا اثر ہے، اور یہاں پر ہم کو اس کے اثرات بھرپور طریقے سے نظر آتے ہیں کہ ایران کا اسلامی جمہوری نظام کس حد تک مؤثر ثابت ہوا ہے. اس کے علاوہ ایران کے اسلامی نظام نے اسلامی بیداری میں بھی اہم کردار ادا کیا، اور البتہ میں دوبارہ اسی طرف آؤں گا جس کا جانب آپ نے اشارہ کیا کہ انتقال اقتدار کتنے پرم طریقے سے انجام پایا. تو یہ ایران کے سماج کی بالغ نظری اور سیاسی بلوغت کی علامت ہے کہ دنیا کے وہ ممالک جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایران میں جمہوریت اور ڈیموکریسی پائیدار نہیں ہے، تو وہ آ کے دیکھیں کہ کس طرح سے ایران میں جمہوریت پائیدار ہے اور کس طریقے سے ایران میں انتقال اقتدار ہوا، اور اس کا کتنے بڑے پیمانے پر عالمی سطح پر بھی اور ایران کے اندر بھی بھرپور طریقے سے خیر مقدم کیا گیا. میں یہاں پر ایک بار پھر اس بات پر زور دوں گا کہ ایران میں یہ انتقال اقتدار کا جو عمل انجام پایا ہے وہ ایران کے عوام کی سیاسی بالغ نظری کا بھرپور ثبوت ہے، اور دوسرے کہ یہ ایران کے روشن مستقبل کی بھی علامت ہے کہ ایران مستقبل قریب میں عالمی اور علاقائی سطح پر جو کردار ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے، یہ اس کا بھی ثبوت ہے. اور ساتھ ہی یہ کہ یہ ایران کی جو پالیسیاں ہیں، جو ایران کے نظریات ہیں، جو ایران جو سوچ ڈیولپ کر رہا ہے وہ بعض علاقائی اور عالمی مسائل کے حل پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور اس کو حل کر سکتے ہیں.
حاتف پور رشیدی صاحب، قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں اقتدار کی منتقلی، اقتدار کا ایک حکومت سے منتقل ہو کے دوسری حکومت کو پہنچنا بڑا اہم موڑ ہوتا ہے، بڑا اہم موقع ہوتا ہے، اور تازہ دم لوگ نئے نظریات کے ساتھ اور نئے ابتکارات اور جدت عملی کے ساتھ میدان میں وارد ہوتے ہیں. آپ کیا تبصرہ کریں گے اس پہ؟
اساس و شاکله جمهوری اسلامی ایران از ابتدا بر چرخش نخبگان قرار داشت.
بہرحال دیکھیے کہ ایران میں جو سسٹم ہے وہ ٹیکنوکریٹک سسٹم ہے اور اس میں دانشورانہ اور یا جس کو ایران میں ہم شائستہ سالاری کہتے ہیں اس پر استوار ہے، جبکہ دنیا کے دیگر ممالک میں ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں پر جمہوریت کی اساس پائیدار نہیں ہے وہاں ان کے بارے میں کوئی پروپیگنڈے نہیں کیا جاتا، لیکن ایران میں ہمیشہ جو سسٹم ہے وہ دانشوروں کے گرد گھومتا ہے اور ہمیشہ دانشورانہ اپروچ اور سوچ کو حکومتی معاملات میں اہمیت دی جاتی ہے۔ ایران کے اس سسٹم کے اندر شروع سے ہی اس بات پر کوشش کی گئی ہے، ہمارے یہاں پارلیمنٹ کے اندر بھی ملک کے دانشور طبقے سے لوگ چن کر منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں آتے ہیں، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کے عہدیداروں کے انتخاب میں بھی دانشوروں کو فوقیت دی جاتی ہے اور انٹلیکچوئل کو سامنے لایا جاتا ہے، اور اسی پر رہبر انقلاب اسلامی نے بھی اس بات پر تاکید کی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں جو انتقال اقتدار کا جو عمل ہے وہ جمہوریت کی ایک واضح اور عملی مثال ہے اور بھرپور طریقے سے جمہوریت کا مشاہدہ اس میں کیا جا سکتا ہے، لہذا ایران میں فیصلہ کن کردار جتنے بھی فیصلے ہوتے اس میں عوام فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں، اور عوام اتنے بالغ نظر اور سیاسی بلوغت پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ انٹلیکچوئلز اور دانشور طبقے کے لوگوں کو اپنے مستقبل کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ ایران کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 4 سال میں پارلیمنٹ کے انتخابات ہوتے ہیں اور اس میں تبدیلی آتی ہے، اس کے بعد صدارتی انتخاب ہوتا ہے اور اس میں بھی تبدیلی کی طرف ہم جاتے ہیں، تو لہذا یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے دیگر ملکوں میں بعض اوقات دھاندلیوں کے الزامات عائد کی جاتے ہیں، انتقال اقتدار بس بصورت مسالمت آمیز انجام نہیں پاتا، اور لیکن ایران میں جو سسٹم ہے ولایت فقیہ کا انتخاب ہوتا ہے اس میں ہمارے ہاں ہمیشہ عوام کے عزم و ارادے کے بنیاد پر انتخابات عمل میں آتے ہیں، اور اس سسٹم میں یہی وجہ ہے کہ انتقال اقتدار بڑے پرم طریقے سے انتخاب ہوتا ہے، اور یہ ایران کے اچھے اور بہترین مستقبل کی علامت ہے۔
مستقبل کی بات کی، اسلامی جمہوری ایران ایک مضبوط سیاسی نظام کا مالک ملک ہے، ایران کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بنیادی تنصیبات کی سطح پر دیکھا جائے، ترقیاتی پروجیکٹس دیکھے جائیں، سڑکیں اور گیس اور بجلی اور پانی، بنیادی ضرورت کی چیزیں دیکھی جائیں مختلف علاقوں میں، اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو ایران اپنے پیروں پر کھڑا ہوا ایک ملک ہے، اور یہ چیزیں موجود ہیں ایران کے پاس، ایران تیل اور گیس سے مالا مال ملک ہے، ایران کے پاس بہت اہم افرادی قوت ہے، یہ داخلی صورتحال ہے، بہت سارے اور مسائل ہیں اس میں، اس کے علاوہ علاقے میں اسلامی جمہوریہ ایران کا اپنا ایک مقام ہے یہ ثابت ہو چکا ہے، علاقائی مسائل کو ایران کو کنارے رکھ کے اور حاشیے پہ ڈال کے حل نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی واضح ہو چکا ہے شام کے مسئلے میں اور عراق کے مسئلے میں، اسی طرح دیگر مسائل، دیگر ملکوں کے مسائل، اس طرح کے ملک کی قیادت ڈاکٹر حسن روحانی کے ہاتھ میں آئی ہے، یہ اس ملک کو آگے کہاں تک لے جائیں گے، کہاں تک پہنچائیں گے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟
همونطوری که فرمودیم به هر حال روند پیشرفتی که الان در جمهوری اسلامی ایران در حال،
جیسا که آپ نے اشارہ کیا کہ ایران میں مختلف شعبوں میں جو ترقی کا عمل جاری ہے وہ واقعا ماضی کے مقابلے میں بہت بے نظیر ہے، اور خطے کے کسی اور ملک میں یا حتیٰ کہ خطے سے باہر کے ملکوں میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے، ہم اگر موازنہ کریں یورپ کے ترقی یافتہ ملکوں سے ہم ان کے مقابلہ نہیں کرتے، البتہ اگر ہم دیکھیں تو ان کو ان مسائل کا سامنا نہیں رہا جن کا ہم سامنا کر رہے ہیں. ہمارے پر پابندیاں بھی لگائی گئیں, جنگ بھی ہم پر مسلط کی گئی, لیکن اس کے باوجود ہم نے مختلف شعبوں میں بہت زیادہ ترقی کی, حتیٰ کہ سائنسی میدان میں ہم نے زبردست ترقی کی. اس وقت ہمارے سائنسی مقالات کی تعداد دنیا میں بہت زیادہ ہے اور عالمی مجلات میں ہمارے یہاں کے سائنسی آرٹیکلز بڑی تعداد میں چھپ رہے ہیں, اور آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بھی اس پر تاکید کی ہے اور ملت کے دانشوروں کو اس بات کی ہدایت کی ہے کہ وہ سائنسی مقالات کی تعداد میں بدستور اضافہ کریں. حتیٰ ایران اس وقت سائنٹیفک میدان میں, خاص طور پر جوہری میدان میں بہت آگے نکل چکا ہے, اور ہم 20% یورینیم انرچ کرنے میں خود کفیل ہو چکے ہیں. بہرحال یہ جو ترقی ہوئی ہے, اب اس ترقی کا عمل ڈاکٹر روحانی کے ہاتھ میں آیا ہے, اور ڈاکٹر روحانی کی جو ٹیم اب آئے گی جس کو انہوں نے پارلیمنٹ میں پیش کر دیا ہے خود اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے, میرے خیال میں یہ ٹیم اس بات میں کامیاب ہو جائے گی کہ اپنی موجودہ گنجائشوں یا ملک کے اندر موجود توانائیوں اور صلاحیتوں اور وہ ترقی کا عمل جو ان تک پہنچا ہے اس کو آگے بڑھاتی رہے گی, اور تمام کاموں میں اس ترقی کے اساس کو مد نظر رکھا جائے گا, اور یقیناً یہ ترقی کا عمل ملت ایران کے لیے اور خطے کے دیگر ممالک کے لیے بھی ایک عملی نمونہ ثابت ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایران خطے میں طاقتور ہوگا تو یقیناً خطے کے دیگر ممالک کے مفادات بھی اس سے محفوظ رہیں گے, اور ان کی امنیت اور سلامتی بھی محفوظ رہے گی, اور ان کی سلامتی کے تحفظ کا تحفظ بھی ہوگا, اور یہ اور ظاہر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے ممالک میں بعض ممالک سے دہشت گردی ایکسپورٹ ہوتی ہے جبکہ ایران ایسا بالکل نہیں ہے. ایران سے کبھی بھی دہشت گردی کو ایکسپورٹ نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی ایران میں دہشت گردی کا وجود ہے. ایران دہشت گردوں کی کبھی حمایت نہیں کرتا. ایران کا ایک ایران خطے کا ایک طاقتور ملک ہے, اور از لحاظ ذخائر طبیعی و توانائی کے ذخائر کے لحاظ سے بھی ایران خطے میں ایک ممتاز مقام رکھتا ہے.
اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خطے میں اگر خطے میں ملکوں کو اسرائیل کے خطرات کا بھی سامنا ہے, اور اگر ایران خطے میں طاقتور ہوتا ہے اور طاقتور ملک کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آتا ہے تو یقیناً یہ خطے کے دیگر ممالک کے لیے بہتر ہوگا. اب ڈاکٹر حسن روحانی جو خارجہ پالیسی اپنانے جا رہے ہیں, جو پالیسیاں وہ اپنائیں گے اور ان کی جو ٹیم آ کر اپنا کام شروع کرے گی, تو ان کی اولین ترجیح میرا خیال یہی ہے کہ یہی ہوگی کہ خطے میں امن و استحکام کو فوقیت دی جائے, اور خطے کے امن و استحکام کی پالیسی میں سابقہ حکومت کی پالیسیوں کو برقرار رکھتے ہوئے خطے کے امن و استحکام کے کوششوں کو آگے بڑھایا جائے.
جی پور رشیدی صاحب, ہمارے پاس اب وقت قریب قریب ختم ہو رہا ہے, ہمارے پاس بہت ہی کم وقت بچا ہے, لہٰذا مزید کوئی سوال آپ سے نہیں کر سکیں گے. بہت اچھی گفتگو رہی آپ کی, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ناظرین, آج کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی, ڈاکٹر حسن روحانی نے ملک کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا ہے, قوے مجریہ اور اجرائی شعبہ ڈاکٹر حسن روحانی کے ہاتھ میں ہے, کابینہ کی تشکیل کا عمل جاری ہے, اور پارلیمنٹ ان کی جانب سے مجوزہ کابینہ کے ارکان کے سلسلے میں جائزہ لے رہی ہے, اور یہ عمل جاری ہے, انشاءاللہ یہ بھی مکمل ہو جائے گا, اور امید یہ کی جاتی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایک تازہ دم کابینہ کے ساتھ, تازہ دم صدر مملکت کے ساتھ اسی ترقی کے راستے پر اسی طرح سے آگے بڑھتا رہے گا جس ترقی کے راستے پر وہ اب تک بڑھتا آیا ہے. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام اور اگلی ملاقات تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.